أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، صدق الله العلي العظيم. آج سے الحمد للہ ہم سورہ مبارکہ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ جو 286 یا 286 آیتوں پر مشتمل تھا، وہ قرآن مجید کا سب سے طولانی سورہ یا سب سے لیندی، سب سے بڑا سورہ. اور اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ آل عمران جو ہے وہ بھی سورہ بقرہ جتنا بڑا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑا سورہ ہے اس اعتبار سے کہ اس میں بھی 200 آیتیں موجود ہیں، 200. اور اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مضامین کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں وہ آپ کو نظر آئیں گی جو سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر موجود ہیں. ایک دوسرا انداز، ایک مختلف تھوڑا انداز اپروچ، لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو سورہ مبارک بقرہ کے اندر ہیں، اور وہ سورہ مبارک آل عمران میں بھی آپ کو نظر آئیں گی. اہل کتاب کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ، یعنی یہود اور نصارہ اور ان میں بھی عیسائیوں کے حوالے سے، آغاز ہی سے آپ محسوس کریں گے کہ گفتگو ان کو فوکس کر کے کی جا رہی ہے. آپ کے ذہنوں میں ہوگا جب مباحلے کے ایام آتے ہیں، عید مباحلہ جب منائی جاتی ہے 24 ذی الحجہ کو، تو عام طور پر جو آیت پڑھی جاتی ہے مباحلے کے حوالے سے، فمن حاج کا فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جو کٹ حجتی کرے علم آنے کے بعد، تو اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم اپنے عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں. اور اس کے بعد مباحلہ کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. وہ جو مباحلے والی آیت ہے وہ سورہ مبارکہ آل عمران ہی کی آیت ہے. اور اس میں اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت مناسب ہوگا کہ جو ابتدائی آیتیں ہیں، یعنی رائٹ فرام دا بگننگ اپ ٹو سورہ جو آیہ مباحلہ ہے وہاں تک، یہ سب کے سب یہ کہا گیا کہ نجران کے حوالے سے نازل ہوئی. جو نجران کا جو وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن آیا تھا، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی تھی، تو یہ کہا ہے بعض مفسرین نے، خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی لکھا اور دیگر مفسرین نے بھی اس بات کو مینشن کیا ہے کہ یہ ساری آیتیں اسی پس منظر میں اور اس بیک گراؤنڈ کے اندر نازل ہوئیں. یعنی عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آیت، لیکن فقط وہ ایک آیت نہیں بلکہ اس سے پہلے والی سورہ آل عمران کی تمام آیتیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ سب کی سب اس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے کہ نجران والے آئے تھے، سوال کرتے تھے، اور پیغمبر اکرم جو وحی نازل ہوتی تھی وہ ان کو جواب کے طور پر بیان کرتے تھے. تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آغاز ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اہل کتاب کا تذکرہ، اور ان کے عقائد کا تذکرہ، اور ان کے جو اشتباہات ہیں، ان کا جو کنفیوژن ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمیں میسج اس کے اندر نظر آتا ہے. آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات، بالکل وہی انداز جو سورہ بقرہ کا ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو حروف مقطعات ہی سے آغاز نظر آتا ہے، یہاں پر بھی حروف مقطعات ہی سے گفتگو ہو رہی ہے. اور اس پر ہم بات اس وقت کر چکے ہیں جب ہم سورہ بقرہ کو ڈسکس کر رہے تھے، مگر مختصراً میں اتنی گزارش کر دوں کہ یہ جو ایک روایت کی روشنی میں ایک نتیجہ قائم کیا، بہت مفید بھی ہے، کہ پروردگار عالم اس کے اندر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، یہ قرآن جو ہم نے معجزے کے طور پر نازل کیا ہے، یہ انہی الفابیٹس سے مل کر بنا ہے کہ جو تم روزانہ یوز کرتے ہو، ان کو جوڑتے ہو، ورڈز بناتے ہو، ورڈز کو جوڑتے ہو، سینٹنسز بناتے ہو، اور تمہاری روز کی گفتگو، کنورزیشن، ڈائلاگ جتنا ہوتا ہے یہ انہی الفابیٹس کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ فیبریکیٹڈ کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پروردگار کی طرف سے نہیں ہے، تو الفابیٹس تو وہی ہیں کہ جو تم روزانہ استعمال کرتے ہو. تو تو ایک کام کرو کہ تم بھی ان الفابیٹس کو جوڑ کر ایسے ورڈز بناؤ، ایسے سینٹنسز بناؤ، ایسی ایک کتاب بنا دو کہ جو قرآن کے مقابلے پر پیش کی جا سکے۔ لہذا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں ان کے بعد پھر قرآن کی عظمت کا کوئی نہ کوئی بیان ہے۔ یہاں پر بھی تھوڑے فاصلے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرآن ہی کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ هو الحی القیوم، اور وہ ہے اور وہ زندہ ہے۔ اور القیوم، اور سبھی کی وابستگی اسی کے ساتھ ہے، نگہبانی کرنے والا وہی ہے، یعنی وہ خود تو قائم ہے مگر دوسرے بھی جتنے افراد ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں، وہ اپنے قیام میں اس کے محتاج ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر کوئی وجود نہیں رکھ سکتا۔ یعنی اس کو تھوڑا سا اگر غور کریں کہ یہ وہی انداز ہے جو آیت الکرسی کا ہے، جو وہاں پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں جب تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا تھا اور آیت الکرسی پر ہماری بات آئی تھی، تو وہاں پر بھی ابتدا میں یہی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو یہ جو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ریپیٹیشن ہے جو آیت الکرسی کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ خدا ہے، ایک ایسا وجود ہے کہ جو مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا زندہ ہونا معطل ہونا نہیں ہے، سسپینڈ ہونا نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنے اوپر لا کر سوچیں کہ مثلا اس وقت بہت ساری چیزیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں اور اس کے بعد زندہ بھی ہوں۔ ایک تو یہ کچھ ہے ہی نہیں، اور ایک ہے کہ ہے مگر ہونے کے بعد اس کا زندہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر زندہ ہونے کے بعد ایسا زندہ ہونا کہ جو سسپینڈ نہ ہو۔ مثلا ماں باپ ہیں، وہ بھی اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں اور بظاہر اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں، مگر جب ایک بڑھاپے والی کیفیت آ جاتی ہے تو وہ خود ہوتے ہیں، زندہ بھی ہوتے ہیں، مگر ان کا ہونا اولاد کے لیے اس اعتبار سے کہ اگر مثال کے طور پر یہ نہ ہو تو یہ اولاد زندہ نہیں رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ مطلب ابتدا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جب بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ ماں کا محتاج ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ بچہ جو جوان ہو گیا اور ماں جو ہے وہ بڑھاپے کی منزل میں آ گئی ہے، تو اب بچہ جو ہے وہ اپنے وجود کے لیے محتاج نہیں ہے فزیکلی، باقی روحانی اعتبار سے اور دعاؤں کی باتیں اور وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر، اس سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ سمجھانے والی بات ہے کہ یہاں پر پروردگار کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں، پروردگار عالم وجود رکھتا ہے، اس کا وجود کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور دوسرے سب کے سب اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں۔ اگر خدا نہ ہو تو پھر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ سکتی، معاذ اللہ۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے آپ پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی باطل نہیں ہے، حق ہی حق ہے اس کے اندر، اور یہ ایسی کتاب ہے، مصدقاً لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جو تصدیق کرنے والی ہے، اور خدا ہی ہے کہ جس نے توریت کو بھی نازل کیا اور انجیل کو بھی نازل کیا۔ تو یہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ ان کتابوں کو ڈس اون کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اب اس کے اندر تمام کتابیں آ گئیں، جناب ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے بھی، توریت بھی، انجیل بھی، حضرت نوح علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا وہ سب کا سب اس کے اندر آ گیا۔ لیکن خاص طور پر جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، پروردگار عالم نے جس کو ہائی لائٹ کیا، وہ توریت اور انجیل کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ توریت اور بائبل جو ہے اسے بھی پروردگار ہی نے نازل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ اس وقت جو ان کا اسٹیٹس ہے، اس کے اندر کتنی تحریف ہو چکی، کتنا اس کو آلٹر کیا گیا، کتنا اس کو ٹیمپر کیا گیا، وہ ایک الگ بحث، مگر اصولی طور پر پرنسپلی کتاب نازل پروردگار کی طرف سے ہوئی تھی، جی ہاں خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ ابھی جو موجود ہے توریت کے نام پر یا انجیل کے نام پر، اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، کیا یہ سب کا سب وہی ہے جو خدا نے نازل کیا؟ اس کا کلیم تو وہ لوگ بھی نہیں کرتے کہ جو اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ کیا اس کے اندر کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو خدا نے نازل کی؟ یہ ہم بھی نہیں کہتے کہ نہیں، اس کے اندر وہ بھی ہے کہ جو خدا نے نازل کیا، اور وہ بھی ہے کہ جس کو بعد میں ایڈیشن کر دیا گیا، جو بعد میں اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کنسنسس ہے، نہ عیسائی اس بات کے دعوے دار ہیں، نہ یہودی اس بات کے دعوے دار ہیں۔ تصدیق یہ کس کی کرتی ہے؟ قرآن مجید کی۔ اگر آپ بات کریں کہ قرآن مجید والی یہ کتاب، یہ کس کی تصدیق کرتی ہے؟ کہ یہ اصل کتاب کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، بالکل نازل ہوئی۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، بالکل نازل ہوئی، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ وانزل التوراۃ والانجیل، توریت کا مطلب ویسے شریعت کا ہے، اور انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، گلیڈ ٹائیڈنگ۔ یہ انجیل یا بائبل کا مطلب بنے گا خوشخبری، اور توریت کا مطلب ہے شریعت، اور اسی لیے توریت کے حوالے سے کہ قوانین اور لاز وغیرہ اس کے اندر زیادہ بیان کیے گئے۔ من قبل ہدن للناس وانزل الفرقان، من قبل، جو پہلے نازل کی، وہ انزل التورات والانجیل، انزل اللہ نے نازل کی، التورات والانجیل، تورات کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا، من قبل پہلے نازل کیا، ہدن للناس اور وہ بھی انسانوں کے لیے ہدایت تھی نو ڈاؤٹ، وہ انزل الفرقان اور اللہ ہی نے فرقان کو بھی نازل کیا. فرقان کا مطلب ہے جو آپ عام طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں فرق، فرق ڈسٹنگوش کرنا یا فرق ڈالنا یا تمیز کرنا کسی دو چیزوں کے درمیان. تو یہ جتنی بھی کتابیں ہیں خصوصیت کے ساتھ قرآن ہے، تو قرآن کا کام یہ ہے کہ وہ فرق کرتی ہے، یعنی کس کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالنے والی کتاب. اسی لیے کوئی بھی ایسا فینومینا کہ جو حق اور باطل میں فرق ڈالنے والا ہو اس کو فرقان کہا جاتا ہے. مثلا انسان کی عقل کو بھی فرقان کہا گیا کہ وہ صحیح طرح اس کو استعمال کرے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق ڈال سکتی ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے اور جو اس کے پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر، مگر یہ کام کر سکتی ہے. اسی طریقے سے جو بدر کا میدان ہے، جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس کو بھی کہا گیا یوم الفرقان، کہ جو بدر کا واقعہ ہے اس کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر بدر کا واقعہ آنے والا بھی ہے، تو اس کے لیے بھی کہا گیا یوم الفرقان کہ وہ فرقان کا دن تھا، یعنی فرق بیان کرنے والا دن تھا کہ کون ثابت قدم ہے اور کون ثابت قدم نہیں ہے، کس نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور کس نے استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا. فرقان کا مطلب ہے فرق. اسی طرح سے معجزات کو بھی کہا گیا فرقان، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآن ہی کی تعبیرات ہیں. قرآن کو بھی فرقان کہا گیا، اسی طرح سے معجزات کو بھی فرقان کہا گیا، اسی طرح سے عقل کو بھی فرقان کہا گیا، اسی طریقے سے معجزات کو بھی فرقان کہا گیا، کہ ان کے ذریعے سے فرق آ جاتا ہے کون سچا نبی ہے کون فقط نبوت کا دعوے دار ہے. فرق کیسے ہوگا؟ معجزے کے ذریعے سے. تو یہ معجزہ بھی فرقان ہے، اور ایون ایک پورا سورہ ہی سورہ فرقان کے نام سے، 25واں سورہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہاں پر بھی قرآن مجید کے لیے فرقان کا لفظ استعمال کیا گیا. تو فرقان کا مطلب ہے فرق ڈالنے والا، کہ جس کے ذریعے سے فرق واضح ہو جائے. وانزل الفرقان، اور خدا وہ ہے کہ جس نے فرقان کو نازل کیا. اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، کفر کیا یعنی انکار کیا، بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، لہم ان کے لیے عذاب شدید عذاب ہے، اور شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ عزیز بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے. اچھا، اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا اس کو لنک کریں کہ جو پہلے پروردگار نے کہا کہ خدا وہ ہے کہ جس نے حق کے ساتھ نازل کیا، نمبر ایک، اور دوسری بات یہ کہ یہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق ڈالنے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کی جو آیتیں ہیں اسی کا کوئی انکار کر رہا ہے. پروردگار عالم اپنے خالق ہونے کی کیپیسٹی میں پروردگار عالم اس بات کو جانتا ہے کہ کیا چیز حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالنے والی. اب خدا کے نزدیک انکار کرنا ایسا ہے کہ وہ چیز کی جسے خدا نے حق اور باطل کے درمیان تمیز کا معیار اور یارڈ اسٹک قرار دیا، اس کا انکار کر دیا. اب جب اس کا انکار کر دیا تو یہ خدا کے حوالے سے بغاوت ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں ایک طرح سے ایک ریبیلین والا معاملہ بن جاتا ہے کہ ایک انسان اس طرح کا ایٹیچیوڈ اور اس قسم کا اپروچ رکھے وہ انکار کر دے. خدا کہے کہ مثلا اگر میں نے کچھ نازل نہ کیا ہوتا اور یہ انکار کر دیتے تو ہو سکتا ہے کوئی کنفیوژن تھا، بٹ ونس جب میں ریویل کر چکا ہوں اور ریویل کرنے کے بعد میں نے ایسی چیز ریویل کی ہے کہ جو خود میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرق ڈالنے والی ہے اور اس کے ذریعے سے فرق سمجھا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد انکار کرنا یہ کیسا ہے کہ لہم عذاب شدید، پھر ان کے لیے عذاب شدید ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو گائیڈ نہیں کیا گیا تھا. اس دنیا کے اندر آج بھی اگر کوئی ایسا کیس نکل آئے کہ جس کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعاً اس کے پاس گائیڈنس ہی نہیں پہنچ پائی، وہ ایگزمپٹڈ ہے. اس کے لیے کیا عذاب آئے گا بےچارے کے لیے، وہ کیا انکار کر رہا ہے؟ پھر اس سے تو اتنا ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ تمہاری عقل تم کو کم سے کم خدا تک لے گئی یا نہیں لے گئی. اگر وہ چاند کو دیکھ رہا ہے، ستاروں کو دیکھ رہا ہے، آسمان کو دیکھ رہا ہے، زمین کو دیکھ رہا ہے، تو بہرحال عقل تو اس کے پاس ہے. وہ خدا تک پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ کم سے کم جو اتنا منیمم جو اس کا اچیومنٹ ہونا چاہیے تھا وہ اس نے حاصل کیا کہ نہیں حاصل کیا. اگر وہ حاصل کر لیا تو وہ اس کے اوپر بھی بخشا جائے تو بعید نہیں ہے. لیکن وہ افراد کہ جو مثلا شہروں کے اندر رہ رہے ہیں، سٹی کے اندر رہ رہے ہیں، جہاں پر چیزوں کو ایکسس کرنا پاسبل ہے، کتابوں کو ایکسس کرنا پاسبل ہے، ساری چیزوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ قرآن کی ان آیتوں پر غور نہ کریں یا کبھی سوچے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی دین ہے یا اس کے بارے میں بھی کبھی غور و فکر کریں، تو پھر اگر وہ یہ انکار کر دیتے ہیں یا اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے. ان کے نزدیک پرائیورٹی میں کبھی آتا ہی نہیں ہے. جب نہیں آتا ہے تو دے ڈیزرو دا پنشمنٹ. لهم عذاب شدید، ان کے لیے پھر شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ عزیز بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی. عزیز کا مطلب، یہ بات گزارش میں کر چکا، عزیز کا مطلب ہوتا ہے صاحب عزت، عزیز کا مطلب ہوتا ہے ایسا اقتدار والا، ایسی قدرت والا کہ جس کو کوئی شکست نہ دے سکے. اس کے بعد بھی وہ عزت کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو مس یوز کرتا ہے، وہ غلط کبھی بھی یوز نہیں کرے گا. اپنے اقتدار کے ساتھ عزت والا، اور ایسی قدرت اس کے پاس ہے کہ اس کو کوئی شکست بھی نہیں دے سکتا. ہم کہتے ہیں ہر شیر پر سوا شیر ہوتا ہے، پروردگار عالم از ایبسولوٹ اتھارٹی، اس کے بعد کوئی شکست دے سکے خدا کو یہ ناممکن ہے. وہ شیر کا سوا شیر دنیا میں ہو سکتا ہے، انسان ہو سکتا ہے، ایک انسان کے مقابلے میں دوسرا انسان ہو سکتا ہے، خدا کے مقابلے میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور ذو انتقام، وہ ریونج لینے والا ہے، وہ انتقام لینے والا ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی گناہوں کے اوپر لوگوں کو سزا دینے کا اختیار اس کے پاس موجود ہے. یہ آیت نمبر 4 ہو گئی. اس کے بعد آیت نمبر 5، ان اللہ لا یخفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء. اللہ کے لیے یقیناً اللہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ہڈن نہیں ہے. فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں. نہ زمین میں نہ آسمان میں. خلاصہ کلام یہ کہ خدا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، مگر چونکہ ہم اپنے لمیٹڈ پیرامیٹرز کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ہم یا زمین کو دیکھتے ہیں یا آسمان کو دیکھتے ہیں، کہ جہاں انسان جتنا بھی آگے چلا جائے، کسی بھی پلانٹ کے اندر چلا جائے، وہ اسی رینج کے اندر رہے گی بات. تو انسان جتنا دیکھتا ہے اس کے حوالے سے کہ تم یہ زمین اور آسمان کی بات کرتے ہو، نہ زمین میں کوئی ایسا ہے کہ جس سے خدا واقف نہ ہو، اور نہ آسمان میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس سے خدا واقف نہ ہو. اگر پیچھے سے اس کو لنک کریں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب خدا نے کہا کہ وہ انتقام لے سکتا ہے اور لے گا، تو وہ انتقام لے گا تو اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے. جب اس کو انتقام لینا ہے یا گنہگار کو سزا دینی ہے، اور اس کے اندر بھی کسی بے گناہ کو کسی طرح سے نقصان نہ ہو، یہ پوائنٹ بھی اپنی جگہ پر کنسیڈر کرنا ہے، اور ذرا سا بھی نہ ہو، تو پھر اس کے بعد علم کتنا گہرا ہونا چاہیے کہ جب اس انتقام کو صحیح طرح سے پراپرلی ایگزیکیوٹ کیا جا سکے. ورنہ تو یہی ہوگا کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پروردگار کی بات ہے کہ جہاں خدا کے پاس قدرت کی کوئی کمی نہیں ہے، وہاں پر علم کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یقیناً اللہ، کوئی شے ایسی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کہ جو اللہ سے پوشیدہ ہو، ہڈن ہو، چھپی ہوئی ہو. هو الذی، اور اب خدا کے علم کی ایک اور مثال، هو الذی، وہ خدا ہی تو ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. هو العزیز الحکیم، وہی عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی وزڈم بھی اس کے پاس ہے، حکمت بھی اس کے پاس ہے، اس کو معلوم ہے کیسی تصویر کہاں بنانی ہے، کس طرح سے بنانی ہے. یہ واقعا جو یہ رحم مادر کے اندر شکل کا بنانا یا صورت کا بنانا، یہ عجیب ہے معاملہ. یعنی بڑے بڑے منکرین، جس کو بہرحال آخر تک نہ ماننا ہو تو وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا، ورنہ بہت سے بڑے بڑے انکار کرنے والے اس فینومینا پر آ کر اور اس قدرت کو دیکھ کر سرنڈر کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعا، جہاں اتنی تاریکی کے اندر جہاں کوئی نہ پہنچ سکے، اور وہاں پر یہ جو شکل اور صورت اور پورے جو ڈھانچہ بن رہا ہے، اور ایسا کہ اس کے بعد پھر وہ پیدا بھی ہو جائے اور اس کے سارے اعضاء و جوارے اسی انداز سے ہمیں نظر آتے ہوں، کہ یہ پروردگار کے سوا کون کر سکتا ہے. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر غلام محمد رحمانی صاحب، انہوں نے برسوں پہلے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی جو واقعا بہت زیادہ نقش ہو کر رہے گی. وہ اپنا جب اسٹوڈنٹ تھے اس کا تذکرہ کر رہے تھے میڈیکل کالج میں. وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ کتابیں آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، آج تو بہت کامن ہو گیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایکسس کرنا وغیرہ، مگر اس وقت اتنا کامن نہیں تھا، تو کتابیں ایکسچینج کرنا یہ بہت زیادہ ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک دوست نے جو یہ ایمبریولوجی سے متعلقہ جو چیپٹرز تھے جس کے اندر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو کہا وہ اس کے جو پوری سٹیجز جو اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، ان تمام سٹیجز کے سامنے اس نے اپنے ہاتھ سے، وہ بھی ڈاکٹر جو بن رہے تھے دوسرے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک جملہ لکھا تھا، اور ہر اسٹیج کے بعد کہ فب ائی اعلی رب کما تو کر سے بان، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹو. کیسے انسان انکار کرے کہ وہاں جا رحم مادر کے اندر پروردگار عالم واقعا تصویر بنا رہا ہے؟ کیا شک ہے اس کے اندر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں اور کوئی اس کو ایگزیکیوٹ نہ کر رہا ہے؟ اٹس امپاسبل. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا ہی تو وہ ہے کہ جو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں، شکم میں، رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے، کیف یشاء، اور جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. جس طرح سے چاہتا ہے بناتا ہے. لا الہ الا ہو, یقیناً اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. العزیز الحکیم, وہی عزیز ہے اور وہی حکیم ہے. اسی سے خدا کا ایک جو صفاتی نام ہے مصور, وہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے. آیت نمبر 7. اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر قرآن مجید کی آیتوں کی تقسیم, دو جو تقسیم ہے وہ کی گئی ہیں. قرآن مجید کی آیتوں کی تقسیم آپ مختلف انداز سے کر سکتے ہیں, مثلا بعض آیتیں مکی ہیں, بعض آیتیں مدنی ہیں, لیکن یہاں پر جو آیتوں کی تقسیم ہو رہی ہے وہ بالکل ایک الگ انداز سے ہو رہی ہے. جو آپ نے عنوانات سنے بھی ہوں گے, مگر دیکھیے ذرا اس کو. هو الذی, خدا وہ ہے, کہ انزل علیک الکتاب, اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے نازل کیا آپ پر کتاب کو. منہ آیات محکمات, اور اس کے اندر آیات محکمات بھی ہیں. یہ ہے پہلی تقسیم, یہ ہے پہلی کیٹیگری, محکم آیتیں یا آیات محکمات. ہن ام الکتاب, کتاب کا جو نچوڑ ہے وہ تو یہی ہے, یعنی کتاب کا جو مرکز ہے, جو سینٹر ہے, وہ تو یہی آیتیں ہیں جو محکمات ہیں. واخر متشابہات, اور دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو متشابہ آیتیں ہیں, متشابہات کی کیٹیگری ہے. تو ایک ہو گئی محکم آیتیں اور دوسری ہو گئی متشابہ آیتیں. محکم آیتوں اور متشابہ آیتوں کے اندر کیا فرق ہے میں گزارش کرتا ہوں ابھی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, تو وہ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, یعنی جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, کجی آئی ہوئی ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, وہ فتنہ اور فساد کرنے کے لیے انہی آیتوں کے پیچھے رہتے ہیں کہ جو متشابہ ہیں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ, اور انہی کی تعویل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور ان کی تعویل کو نہیں جانتا ہے مگر اللہ اور وہ جو علم میں راسخ ہیں. يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر. كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا, سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور دانش مندوں کے سوا, عقل والوں کے سوا کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کر پاتا. یہ جو آیت ہے, اس آیت کے اندر دو تین چیزیں بہت اچھی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں, کہ جس کو ڈسکس ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ محکم آیتوں سے کیا مراد ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کہ متشابہ آیتوں سے کیا مراد ہے. اس کے بعد پھر یہاں پر جو تعویل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے, اور پھر اگلی چیز کے یہ جو راسخون فی العلم کہا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے. یہ تین چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ محکم آیتوں سے مراد ہے کہ وہ آیتیں کہ جن کا مطلب بہت واضح ہے, جن کا مطلب بہت روشن ہے, اور اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر آپ سمجھیں کہ کسی قسم کی ڈبلنگ کی کوئی گنجائش نہیں, اس کو ٹوسٹ کرنا پاسبل نہیں ہے, یعنی اگر کوئی چاہے بھی تو اس کے لیے ناممکن ہے. ایک ہی مطلب نکلتا ہے, اور اس مطلب کو سمجھنا, اگر کسی کو عربی آتی ہے تو عربی کے ذریعے سے اس مطلب تک پہنچ جانا, اس مطلب پر تھوڑا سا غور و فکر کرنا, اس کے ابتدائی مطلب کو اور معنی کو اس کو سمجھا دے گا. پھر اس کے اندر جو اور کنسیلڈ معنی ہو سکتے ہیں وہ تو باطن کی بات ہے, ہم باطن کی بات نہیں کر رہے, یاد رکھیے گا. ایک ہوتا ہے کہ اس کا باطن کیا ہے, نہیں باطن کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم تو ظاہر کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کا ظاہر روشن ہے اور کلیئر ہے تو بات بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے. یعنی چونکہ کچھ نئے ساتھی بھی یہاں پر ہیں جو پہلے سورہ بقرہ میں ابتدا سے موجود نہیں تھے, ان کے لیے میں گزارش کر دوں, ایک ظاہر اور باطن کا جو فرق ہے نا وہ یہ والا ہے, جو عام طور پر جس کو میں کہوں کہ مورفولوجی اور فیزیولوجی کا جو فرق ہے, کہ مثلا ایک آپ کے سامنے اپیئرنس ہے, اگر کسی بھی سٹرکچر کو آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک اس کی اپیئرنس ہے کہ یہ کیسا ہے, یہ مائکروفون ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ اس کا پیس ہے, یہ دوسرا اس کا ٹیل آپ کہہ لیں, یا اس کا اسٹینڈ ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ایک اس کے اندر جو اس کی ڈیٹیلز ہیں, جب اس کو کھول کر دیکھیں گے تو اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوں گی, وہ اس کا باطن ہے. اگر آپ ایک پروڈکٹ اٹھاتے ہیں تو وہ اگر فرض کیجئے کھانے کی کوئی چیز ہے اور وہ ریپر کے اندر ہے, تو آپ جو سٹارٹ میں دیکھتے ہیں تو وہ اس کا جو ریپر ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے, اور اس کے بعد پہ جب اس کو کھولتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر بھی ہوتی ہیں, وہ اس کا باطن ہے. ہم قرآن مجید کے بارے میں جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے, پھر باطن کے اندر اور باطن ہے. اس وقت اس کی بحث نہیں ہو رہی ہے, بات اس پر ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کا جو ظاہر ہے کیا اس کے اندر محکم اور متشابہ ہوتا ہے. جواب جی ہاں, اس کے اندر بھی محکم اور متشابہ ہوتا ہے. زیادہ تر متشابہ نہیں ہوتی آیتیں, زیادہ تر محکم ہوتی ہیں, اور وہی ام الکتاب ہیں, وہی کتاب کا مرکز ہیں. ان آیتوں کے اندر سمجھنے کے اعتبار سے بہت زیادہ ٹوسٹ کرنے کا امکان نہیں ہوتا ہے. ایک انسان اگر عربی جانتا ہے تو وہ قرآن مجید کی آیتوں کے ظاہر سے مطلب کو بہرحال سمجھ سکتا ہے کہ جو کسی عقیدے سے متصادم بھی نہیں ہوتی ہیں. مثلا جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے جو مثالیں دی وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قل ہو اللہ احد, یہ آیت بہت واضح ہے. قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ, اللہ ہے اور احد ہے وہ ایک ہے, اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ایس سچ اگر آپ دیکھیں اس لفظ کے اندر, اس جملے کے اندر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی دوسرا نہیں ہے, کوئی دوسری شے اس کی مثل نہیں ہے, اس کا مطلب وہ یونیک ہے, کوئی اس کے جیسا نہیں ہے, بات واضح ہے اس کے اندر. اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر شے کا خالق ہے, یہ بات بالکل واضح ہے, اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. لذکر مثل حظ الانثیین, مثلا میراث کے اندر سمجھاتے ہوئے جو سورہ نساء میں انشاءاللہ اگر ہم پہنچیں گے تو بات آئے گی تفصیل کے ساتھ, کہ لڑکے کے لیے یا بیٹے کے لیے دو برابر ہے لڑکی کے مقابلے میں. اب اس کے اندر جو ڈویژن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی اس کے اندر کنفیوژن نہیں ہے سچ. اب آئیے تھوڑا متشابہ آیتوں کی مثال ذرا دیکھتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اب یہاں پر اگر صرف عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کا ہاتھ, اب کنفیوژن یہ ہے کہ کیا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے دوسری دلیلوں کو لانا پڑے گا کہ نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے, یہاں پر اللہ کی قدرت مراد ہے. مثلا ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس مسئلے کے اندر کس کا ہاتھ ہے, تو ضروری نہیں کہ اس نے ہاتھ سے وہ کام انجام بھی دیا ہو. مثلا اگر آپ فرض کیجئے کہ کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے, ہم کہیں کہ مثلا نئے نام مجھے ذہن میں نہیں ہے لیکن پرانا ایک زمانے میں ارجنٹینا کا ہوتا تھا میراڈونا, کہ وہ میراڈونا جو ہے وہ بہت اچھا فٹ بالر ہے, ارجنٹینا کو جتوا دیتا ہے, یا پیلے کہیے جو ہے اس کو شاید برازیل کو جتوا دیتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ مثلا یہ کہ ارجنٹینا کی فتح میں میراڈونا کا ہاتھ ہے, تو واقعی اس کا ہاتھ نہیں اس کا پیر ہے, مگر مقصد یہاں پر ہاتھ یا پیر نہیں ہے, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس کا کنٹریبیوشن ہے, یعنی کام کس نے کیا ہے, وہ مقصود ہے. یا ہم یہ کہیں کہ پیلے کا ہاتھ ہے, تو ہاتھ سے تو اگر وہ کھیلے گا تو فاؤل ہو جائے گا, مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اس کا کنٹریبیوشن ہے, یعنی یہ کام اس کے ذریعے سے ہوا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. یہاں پر مراد یہ نہیں کہ اللہ نے باقاعدہ اپنا کوئی ہاتھ رکھ دیا ہے, بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کی تائید ان کے ساتھ شامل ہے, اللہ کا سپورٹ ان کو حاصل ہے, اللہ کی طرف سے انہیں اسٹرینتھن کیا گیا ہے, یہ مقصود ہے. تو اب یہ سمجھنا صرف اگر لفظ کو دیکھیں تو اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا, مگر دوسری آیتوں کو دیکھ کر پھر اس آیت کو سمجھنا آسان ہوگا. اسی طرح سے واللہ سمیع علیم, اللہ سمیع ہے, اللہ علیم ہے, سننے والا ہے. اب ایک ظاہری ایک انسان اگر فوراً سپرفیشلی اس کو دیکھے وہ کہے کہ اللہ کا بھی کان ہوتا ہوگا جس سے وہ سنتا ہوگا, نعوذ باللہ من ذلک, اللہ کان کا خالق ہے. مگر اب یہ جو سمجھنا ہے اس کے لیے تھوڑا سا دقت کرنا پڑے گی. پھر ایک اسٹیج آتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ایک اسٹیج آتا ہے کہ جہاں پر چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں تو پھر جب آپ سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم اس کو پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو واضح ہے ہمارے لیے, مگر وہ آپ کے لیے واضح ہو سکتا ہے کہ نئے پڑھنے والے کے لیے واضح نہ ہو. تو وہ اسٹیجز کے اعتبار سے یہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے کہ ایک ہی آیت ہے وہ ایک کے لیے متشابہ ہے اور دوسرے کے لیے محکم ہو جاتی ہے. جیسے معصومین کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی آیت متشابہ نہیں ہے, اگر معصومین کے لیے اگر آپ پوچھیں تو کوئی آیت متشابہ نہیں ہے. جو راسخون فی العلم میں بھی بات آ بھی رہی ہے وہ یہی ہے. اچھا, اب اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بہت اچھی مثال یہ آغا مکارم شیرازی نے دی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ ہننا ام الکتاب, یہ جو محکم آیتیں ہیں یہ آیتیں کتاب کا مرکز ہیں. کتاب کا جو مین, جو اگر آپ کور بات کریں تو وہ محکم آیتیں ہیں. اس کو انہوں نے ایک مثال سے واضح کیا, اچھی مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محکم آیتیں ہیں یہ ہیں بالکل مین روڈ کی طرح سے, اور جو متشابہ آیتیں ہیں وہ ہیں چھوٹی چھوٹی سڑکوں کی طرح سے, جو گلیاں ہوتی ہیں اس کی طرح سے. مفید تو وہ بھی ہیں نو ڈاؤٹ, مگر جو مین روڈ ہے وہ انسان کو گائیڈ کرتی ہے. فرض کیجئے آپ اگر کسی گلی کے اندر نکل گئے اور آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے جہاں آپ کو جانا ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آؤ واپس مین روڈ پر اور پھر اس کے ذریعے سے تلاش کرنے کی کوشش کرو کہ میرا ایڈریس کیا ہے یا جہاں مجھے پہنچنا ہے وہ جگہ کون سی ہے. یہی ہوتا ہے کہ آپ واپس مین روڈ پر آ جائیں, کہ مجھے نہیں مل رہی, میں چار گلیاں گھوم چکا ہوں, اب کہاں پر جاؤں, کہ واپس مین روڈ پر آئے. مین روڈ پر آنا آسان ہوتا ہے, پھر انسان وہاں سے واپس اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. کہ یہ آگے مکارم شیرازی نے بہت اچھی مثال دی, انہوں نے کہا کہ یہ جو محکم آیتیں ہیں یہ مین روڈ کی طرح سے ہیں, اور جو متشابہ آیتیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سڑکوں کی طرح سے ہیں, گلیوں کی طرح سے ہیں, کہ جس کے ذریعے سے انسان فائدہ تو اٹھاتا ہے, اپنے ہدف تک پہنچتا ہے, لیکن اگر کہیں پریشان ہو جائے, گھوم جائے یا گم ہو جائے راستہ, تو واپس وہ مین روڈ پر آئے, یعنی محکم آیتوں پر آئے, اور اس کے ذریعے سے واپس اپنے ہدف کو تلاش کرے. اچھا اب اس کے بعد ایک کوشچن آتا ہے کہ قرآن کے اندر پروردگار نے متشابہ آیتوں کو رکھا ہی کیوں، اگر نہ رکھتا تو کیا پرابلم تھا اس کے اندر؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے، یعنی دو تین ریزن اس کے بیان کیے گئے، ایک ریزن اس کا یہ دیا گیا کہ ہم بھی محدود ہیں اس دنیا کے اندر، الفاظ بھی محدود ہیں، اور خدا جو ہے وہ لامحدود ہے۔ اب آپ کبھی بھی سوچئے گا، یعنی آپ نوٹ کریں کہ آپ اپنے حساب سے جب بچے کو کوئی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ الفاظ کتنے ہی محتاط استعمال کریں مگر کئی مرتبہ آپ کے الفاظ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ مطلب کو نہیں سمجھانا چاہتے ہیں یا مثلاً آپ کے پاس سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس لیول کے اوپر ہوتا ہے کہ جتنا وہ سمجھ سکے اتنا ہی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کے آگے اس کو سمجھانا فضول ہے۔ آپ نئے بچے کو جو ابھی مثلا 3 سال کا 4 سال کا ہے، بولنا سیکھا ہے، تھوڑا بہت سمجھ رہا ہے، آپ اس کو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو نہیں سمجھائیں گے یا نیوٹن کے لاز آف موشن تو نہیں اس کو سمجھائیں گے۔ آپ ابھی تو اس کو ووکیبلری جو ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مثلا کس طریقے سے اس کو سکھانا ہے اور سمجھانا ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی جو چیزیں ہیں، فینومینا ہے، اس کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ سمجھانے کے لیے بھی آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ وہ لفظوں کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید اس کو پورا سمجھ میں آ گیا، آپ جان رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کو پورا سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ٹھیک ہے وہیں پر آپ رک جاتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ صحیح موقع آئے گا تب اس کو فردر بریف کریں گے، فردر ایکسپلین کریں گے، یہ اس موقع پر جب صحیح رائٹ ٹائم آ جائے گا اس وقت اس کو سمجھائیں گے۔ بالکل یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، پروردگار لامحدود ہے، خداوند متعال مادی وجود نہیں رکھتا، وہ لامحدود ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کو سمجھانی بھی ہیں، مثلا قیامت کے بارے میں، ہم ابھی ہیں ہی نہیں قیامت میں، ہم جنت اور جہنم کو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر ہیں۔ اگین اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت اچھی مثال جو آگے مکارم ہی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مثلا اس دنیا کے اندر ہماری مثال ویسی ہے، یعنی قیامت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس دنیا کو سمجھنا چاہے۔ فرض کیجئے کہ اگر آپ اس سے کسی طریقے سے کنیکشن ڈیولپ کر لیں اور وہ بولنے کے قابل ہو، اور آپ اس کو سمجھائیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ جہاں پر تم ہو اس کے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے، وہ کہے دنیا کیا ہوتا ہے، اور آپ اس کو سمجھائیں کہ ایک زمین ہوتی ہے، وہ زمین کیا ہوتی ہے، کہ جیسے تم ہم دیکھ رہے ہو، اور وہ دیکھے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو سرفیس ہے کہ جس کے اوپر وہ تیر رہا ہے، تو وہ کہے کہ یہ ایسی سرفیس جو ہے اس کو زمین کہتے ہیں، وہ کہ ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا۔ یا اگر آپ اس کو کہیں کہ تم کو معلوم ہے یہاں پہ بڑے بڑے سمندر بھی ہیں، اوشنز ہیں، دریا ہیں، سب کچھ ہے، وہ کہا کہ جیسے لکوڈ تم کو ادھر سے ادھر فلو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ ہاں مجھے نظر آ رہا ہے، کہ ایسے ہی یہاں پہ اوشنز ہیں اتنے بڑے، کہ ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا۔ اور یا آپ اس کو کہیں کہ تم کو پتہ ہے یہاں پہ بہت بڑے آسمان بھی ہیں، وہ آسمان کیا ہے، کہ وہ جو اس کو اپنی اوپر تھوڑی سی چھت جو نظر آ رہی ہے، وہ کہ ایسی جو چھت ہے نا یہ آسمان ہوتا ہے، اور وہ کہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، تو آپ ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے؟ آپ کہیں گے تم کو کیا سمجھ میں آیا، لیکن ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ یو ہیو گاٹ سم آئیڈیا۔ بالکل یہی معاملہ اس دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کا ہے، کہ جب تک ہم وہاں جاتے نہیں ہیں تب تک ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، لیکن بہرحال ایک آئیڈیا بھی دینا ضروری ہے۔ تو اس آئیڈیا کو دینے کے لیے وہ آئیڈیا آئے گا کیسے؟ الفاظ ہی کے ذریعے سے آئے گا، الفاظ ہی میڈیم بنے گا کہ جس کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا کہ دیکھو وہاں پر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ہم اپنے لمیٹیشنز کے ساتھ ایک آئیڈیا اپنے ذہن میں ڈیولپ کر پاتے ہیں، اس کے آگے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے متشابہ آیات کو رکھنے کی۔ پھر دوسری بات ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے خدائی نمائندوں کی ضرورت کا احساس، کہ انسان یہ محسوس کرے کہ جو استاد ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ متشابہ آیتیں آہستہ آہستہ محکم آیتوں کی طرف پلٹنے لگتی ہیں، یعنی جیسے جیسے لیول بڑھتا ہے ویسے ویسے متشابہ آیتیں محکم آیتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک اسٹیج وہ ہے کہ جہاں پر راسخون فی العلم ہے، جو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے خود انبیاء اور معصومین ہیں، کہ یہ جو ہیں ان کے لیے تو ہر آیت محکم ہے، ان کے لیے کوئی آیت متشابہ نہیں ہے۔ اب انہی کے سمجھانے کے ذریعے سے، انہی کے ایکسپلین کرنے کے ذریعے سے دوسروں کے لیے آہستہ آہستہ کسی حد تک وہ متشابہ آیتیں، محکم آیتیں بننا شروع ہوتی ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کو اس آیت کے ذریعے سے سمجھو، اس آیت کی یہ ڈیٹیل ہے، اس کا یہ پس منظر ہے، اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اب اس کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے کہ چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو خود جو خدائی نمائندے ہیں، یعنی جو معلمین ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، کا ان کی امپورٹنس کا احساس ہو۔ ظاہر معصومین کے لیے اس دنیا کے اندر جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ یہی کہ قرآن مجید کو فردر وہ ایلیبریٹ کریں، فردر اس کو ایکسپلین کریں. تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے. تعویل کسے کہتے ہیں؟ جو خدا نے کہا کہ اس کی تعویل کو نہیں جانتے مگر اللہ یا راسخونا فی العلم. تعویل کس کو کہتے ہیں؟ تعویل کے لیے اگر آپ دو تین مثالیں ذہن میں رکھیں تو آپ کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ایک حضرت خضر والی مثال اور ایک جناب یوسف علیہ السلام کی. جناب خضر علیہ السلام کا جو واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے سورہ مبارک کہف کے اندر، اس میں آپ جانتے ہیں، اب ہم اس پورے واقعے کو بیان نہیں کر رہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے جناب خضر کے پاس، جناب خضر نے ایک کام کیا، انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، پہلے کہہ دیا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، اور جس چیز کا علم نہیں ہے تم کیسے صبر کرو گے اس کے بارے میں. ایک کام کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، یہاں تک کہ جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرا اور تمہارا ساتھ آگے نہیں چل پائے گا. اور پھر سمجھایا کہ دیکھو وہ پہلا کام جو کیا تھا اس کا یہ ریزن تھا، دوسرا کام جو کیا تھا اس کا یہ ریزن تھا، تیسرا جو کام تھا اس کا یہ ریزن تھا. پھر جب حضرت خضر علیہ السلام نے جو کنکلوژن دیا ہے اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرن. اے موسیٰ، یہ ہے تعویل اس کی کہ جس کے لیے آپ میں صبر کی استطاعت نہیں تھی. یعنی یہاں پر صبر سے مراد وہ روٹین والا صبر نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ذالک تعویل، یہ تعویل ہے، ما لم تستطع علیہ صبرن، جس کے بارے میں، جس کی تعویل کے لیے، جس کے نتیجے کو سمجھنے کے لیے آپ صبر نہیں کر پائے. تعویل کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے ڈکشنری کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو پلٹانا، کسی چیز کو پلٹانا، یہ ہے اس کا ڈکشنری میننگ. اور اسی کو جو مزید سمجھایا گیا وہ یہ کہ ہر کام یا بات کو اس کے آخری مقصد اور ہدف تک پہنچا دینے کو تعویل کہتے ہیں. تو اس کا آخری ہدف اور مقصد کیا تھا، کیا اس کے پیچھے پرپس کیا تھا، اس چیز کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تعویل. مثلا اگر فرض کیجئے کوئی شخص ایک کام کرے اور اس کا ہدف یا مقصد واضح نہ ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن آخر میں وہ اس کو معین کر دے، وہ کہہ دے کہ میں نے اس لیے اس کام کو انجام دیا جو تم ابتدا میں نہیں سمجھ پا رہے تھے. ایک تو ایک کام ہی واقعاً پرپز لیسلی ہو رہا ہے وہ تو بیکار بات ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ایسے شخص کی، مثلا کسی ویژن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے مگر انیشیلی نہیں سمجھ میں آ رہا. جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو ظاہر ہے کہ اعتراض ہوگا، جب اعتراض ہوگا تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. ایک تو یہ کہ وہ اسی وقت سمجھا دے، ایک یہ کہ تھوڑا لیٹر اسٹیج کے اندر وہ سمجھائے. مثلا میں آپ کو سمجھاؤں، عرض کروں کہ اب اگین کیونکہ ہم اس اسٹیج میں ہیں نا جہاں پہ یہ متشابہ نہیں لگے گا جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، مگر آپ امیجن کریں کہ بالکل ابھی کوئی فرسٹ ٹائم اس کام کو انجام دے رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، اس سے پہلے بلڈنگ کبھی کسی نے نہیں بنائی ہے، فرسٹ ٹائم کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، اس کے پاس فارمولا ہے کہ کس طریقے سے بلڈنگ بنانی ہے، کس طریقے سے زمین کو کھودتے ہیں، اور زمین کو کھودنے کے بعد اس کے اندر بنیاد ڈالتے ہیں، فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو بلند کرتے ہیں. اب لوگوں کے پاس مثلا ایک روٹین کا طریقہ ہے کہ وہ کوئی کھودنا وودنا کچھ نہیں، زمین کے اوپر ہی اینٹیں وینٹیں رکھی اور ایک کمرہ بنا دیا، دو کمرے بنا دیے. وہ کہے کہ میں بنانے جا رہا ہوں پانچ فلور، دس فلور بنانے جا رہا ہوں، اور جب دس فلور بنانے جا رہا ہوں تو اس کے لیے کر کے آ رہا ہوں، اس کے لیے زمین کھود رہا ہوں، اور زمین کو کھود کر اتنا نیچے اور کھودے جا رہا ہوں، اور کھودے جا رہا ہوں. تو جتنے افراد ہیں وہ ہنسیں گے. اگر فرسٹ ٹائم یہ کام ہو رہا ہو تو آپ ویژولاز کریں، وہ تو ہنسیں گے یہ کیا کر رہا ہے. ہم تو ایک کمرہ بنانا ہوتا ہے تو ہم اینٹیں رکھنا شروع کرتے ہیں، یہ بیوقوف بولتا ہے کہ دس فلور بنائے گا، اور دس فلور بنانے کے لیے بجائے اس کے اینٹیں رکھنا شروع کرے وہ کر کے آ رہا ہے اور کھود رہا ہے نیچے، اور کھودے جا رہا ہے، کھودے جا رہا ہے، کھودے جا رہا ہے. کام یہ کرنا ہے کہ اوپر بنانا ہے، تو نیچے کیوں کھود رہا ہے؟ وہ سارے کے سارے ہنس رہے ہوں گے. لیکن بعد میں جب وہ ان کو سمجھائے کہ دیکھو میں نے اس لیے کھودا تھا کہ کھودے بغیر یہ اتنی مضبوط اگر بنیاد نہیں ہوگی تو اس کے بغیر وہ بڑی عمارت بن بھی نہیں سکتی، بلڈنگ کو بلڈ نہیں کیا جا سکتا، تو وہ جو بعد میں سمجھ میں آئے گا وہ اس کی تعویل ہوگی. یا اسی طریقے سے فرض کیجیے کہ فرسٹ ٹائم اگر کوئی اگا رہا ہے کسی چیز کو، کسی پودے کو اگا رہا ہے، اور اس سے پہلے کوئی شہر والا ہے اس کو معلوم ہی نہیں کہ کیسے کسی چیز کو اگاتے ہیں، وہ گاؤں دیہات والا ہے، ہم کہتے تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں اگا رہا ہوں. اگانے میں کیا کر دو؟ کہ بیج جو ہے اس کو زمین کے اندر ڈالتا ہوں. تو گندا کر دیا، جو بیج تھے ان کو تو خراب کر دیا تم نے، مٹی میں ڈال دیا. اب وہ اگر نہیں جانتا ہے کہ مٹی میں ڈالنے کے بعد ہی زمین سے پودا اگتا ہے تو وہ اعتراض کرے گا، اس کا آبجیکشن ہوگا. اب ہم اس پوزیشن میں کہ ہم کہیں گے کہ اس میں آبجیکشن کی کیا بات ہے، بات صحیح ہے، اور ہم سب اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے یہ چیز اب متشابہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ چیز کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے کہ وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے جو زمین کے اندر ڈال رہا ہے، وہ بیج کو ضائع نہیں کر رہا، بیج کو پودا بنانے کا، پلانٹ میں تبدیل کرنے کا طریقہ یہی ہے. اسی طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, تو وہ چیز محکم ہو چکی ہے, اب وہ متشابہ نہیں ہے. اس کو ہم کہیں گے تعبیر, کہ جو آخری ہدف اور مقصد ہے اس کو واضح کر دیا جائے. جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا جب وہ خواب کی بات تھی کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو آخر میں جب ان کا اقتدار بالکل مسلم ہو گیا, جو سورہ یوسف کے اندر اس کی تفصیل آئی, ھذا تعبیل رؤیا من قبل, یہ تعبیل ہے اس خواب کی جو میں نے اس وقت دیکھا تھا, جو اس وقت واضح نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے, مگر یہ ہے تعبیر, یہ ہے نتیجہ اس خواب کا کہ جو میں نے اس وقت دیکھا تھا. تو یہاں پر بھی آیت ہے, آیت واضح نہیں ہو رہی ہے تو وہ متشابہ ہے. جب متشابہ ہے تو اس کی تعبیل, تعبیل کون جانتا ہے, کہ تعبیل جانتا ہے یا اللہ یا الراسخون فی العلم, جو علم میں راسخ ہیں وہ جانتے ہیں. اب ان کے ذریعے سے ہوگا کیا کہ جو افراد عام عوام ہیں ان کے لیے بہت سی آیتیں تو محکم ہیں آلریڈی, ان کے لیے متشابہ آیتیں آہستہ آہستہ محکم کی طرف پلٹنا شروع ہو جائیں گے. اٹس ناٹ نیسسری کہ ساری کی ساری ہوں, لیکن بہرحال ٹو سم ایکسٹینٹ, ٹو گریٹ ایکسٹینٹ, اکارڈنگ ٹو دا ظرف, جس کے اندر جتنی کیپیسٹی ہے, جتنا وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے, اس کے حساب سے آہستہ آہستہ یہ متشابہ آیتیں محکم کی طرف تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بات یاد رکھیے گا, اہل سنت عام طور پر الراسخون فی العلم سے الگ جملے کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وقت وقت پر لازم ہے, جس کو ہم قبول نہیں کرتے. وما یعلم تعویلہ الا اللہ, وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ وقف لازم ہے, یہاں پر رکنا ضروری ہے, اور والراسخون فی العلم سے الگ جملہ شروع ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. معصومین کی روایتیں اس حوالے سے بہت واضح ہیں, عقلی طور پر بھی ناممکن ہے کہ ایسی آیتیں پروردگار نازل کریں جو خود پیغمبر کو بھی نہ معلوم, جو کسی اور کو معلوم نہ ہو پیغمبر کو بھی نہ معلوم, ناممکن ہے. پروردگار نے جس پر کتاب کو نازل کیا ہے کم سے کم اس کو تو متشابہ آیتوں کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. اور ایک بہت اچھی بات علامہ تبرسی نے مجموع البیان کے اندر لکھی, بڑی پیاری بات لکھی, کہا کہ یوں اگر آپ دیکھیں تو مفسرین نے کون سی آیت ہے کہ جس کو متشابہ کر کے چھوڑ دیا ہو کہ ہم اس پر بات نہیں کرتے, یہ متشابہ ہے. ہر آیت پر بات کی ہے انہوں نے, جب ہر آیت پر انہوں نے بات کی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے جستجو میں ہیں, کیوریس ہیں کہ صاحب معلوم کریں کہ اس کے بارے میں کیا ہے. تو معلوم آپ کیسے کر رہے ہیں, اگر صرف اپنی عقل پر بھروسہ کر کے کر رہے ہیں تو آپ تو راسخون فی العلم میں اس اعتبار سے شامل نہیں ہیں. جب شامل نہیں ہے اور آپ تو راسخون فی العلم سے الگ ہی مان رہے ہیں, وہ جملہ ہی الگ ہو گیا, تو راسخون فی العلم میں ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں کوئی فائدہ تو نہیں ہونے والا. لیکن آپ کا گفتگو کرنا خود بتا رہا ہے کہ نہیں, آپ اس کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں, اس مطلب کو جاننا چاہتے ہیں جو اس کی تعبیر ہے. اب اس کے بعد واپس سے ذرا اس آیت کو دیکھیے. هو الذی, خدا وہ ہے, انزل علیک الکتاب, جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا, منہ آیات محکمات, اس کتاب میں وہ آیتیں بھی ہیں جو محکم ہیں, ہن ام الکتاب, اور وہی کتاب کا اصل ہے, وہ کتاب کا نچوڑ ہے, وہی کتاب کا مرکز ہے, سینٹر وہی ہے. وہ اخر و متشابہات, اور دوسری آیتیں متشابہ بھی ہیں. وہ ام الذین فی قلوبہم زیغن, تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی موجود ہے وہ کیا کرتے ہیں, فیتبعون ما تشابہ منہ, انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جو متشابہ ہیں, ابتغاء الفتنہ, اور اس کے ذریعے سے وہ فتنہ چاہتے ہیں, وابتغاء تاویل, اور اس کی الٹی سیدھی جو بھی تاویل ان کو سمجھ میں آئے وہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی تاویل صحیح تاویل, الٹی سیدھی جو تاویل سمجھ میں آئے وہ اس کو ٹوسٹ کر کے اپنے مطلب کے مطابق بنانا چاہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اس کی تاویل اگر ملے گی تو یا اللہ کے ذریعے سے ملے گی, والراسخون فی العلم, اور راسخون فی العلم کے ذریعے سے ملے گی. یقولون, اور یہ راسخون فی العلم وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں, آمنا بہ, ہم ایمان لائے اللہ پر, کل من عند ربنا, سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے, وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر صاحبان عقل. اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, یہی دعا کنٹینیو ہوتی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یہ وہ دعا ہے جو عام طور پر قنوت کے اندر بھی بہت پڑھی جاتی ہے. اے پروردگار, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا, سیدھا رکھنا, بعد از ہدیتنا, بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت کر دی ہے, یعنی وہ چیز کے ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین, مالک تو نے دیا ہے تو اس پر ہمیں باقی بھی رکھ, ہم اس راستے سے ہٹ نہ جائیں. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہمیں اپنے پاس سے مسلسل رحمت عطا فرما, انک انت الوہاب, یقیناً تو ہی بخشنے والا ہے, تو ہی عطا کرنے والا ہے. ربنا, اے ہمارے پروردگار, انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, مالک تو ہے اے پروردگار کہ جو تمام انسانوں کو جمع کرنے والا, جامع یعنی جمع کرنے والا ہے, لیوم اس دن قیامت کے دن, لا ریب فی کے جس میں کوئی شک نہیں ہے, ان اللہ لا یخلف المیعاد, کبھی بھی اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, جو اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ یہ آیت نمبر 9 تک ہم پہنچے، یہاں پر آج کی حد تک ہم اپنی بات کو روکتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ ارشاد فرمائیے۔ ہوتی ہے، لیکن یعنی وہ اس کے وہ وقفے لازم نہیں لکھتے ہیں۔ سوال انہوں نے یہ کیا کہ جو عام طور پہ جو قرآن جو چھپتے ہیں تو قرآن کے اندر الفاظ کے اندر تو کوئی بحث نہیں ہے، جو الفاظ ہیں وہ تو سب متفق علیہ کنسنسس ہے اس کے اندر، مگر یہ جو پنکچویشن آپ کہہ لیں یا مثلا اس کے اوپر کے یہ وقفے لازم جو وہ لکھتے ہیں، تو وقفے لازم جو ہم جو قرآن مجید چھپتے ہیں اس کے اندر جو شیعہ جو پرنٹ ہوتا ہے اس میں وقفے لازم نہیں لکھا ہوتا۔ وقفے لازم کا قرآن کے ٹیکسٹ سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو اس کو پڑھنے کے انداز سے تعلق ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، تعبیر اور تعویل کے اندر کیا فرق ہے؟ تعبیر عام طور پر خواب کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے، مستعمل ہوتا ہے، مگر تعبیر کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، اور مطلب اس کا وہی ہے جو آپ تعبیر سے سمجھ رہی ہیں، مطلب اس کا وہی ہے، بالکل صحیح آپ کے ذہن میں، کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان۔ جیسے کہ وہ بھی کسی نتیجے تک ہی پہنچنے والی بات ہوتی ہے کہ اس خواب کا نتیجہ کیا ہے، یعنی اس کے اندر سمجھایا کیا جا رہا ہے، مگر ٹھیک بات ہے، اس کے لیے عام طور پر جو مستعمل یعنی جو استعمال ہوتا ہے لفظ وہ تعبیر کا ہے، اور یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا وہ تعویل کا لفظ استعمال کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔